الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام. فرمایا، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے مضامین قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ناظرین، اس سلسلے میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سورتوں کے مضامین پر گفتگو کرتے ہیں. آئیے آج سورہ نساء کے مضامین پر بات کرتے ہیں. سورہ نساء مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی. عربی میں عورتوں کو نساء کہا جاتا ہے، اور اس سورت کے اندر بکثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں سے ہے، اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام نساء رکھا گیا. اس سے پہلے ہم دو سورتوں کے مضامین پر گفتگو کر چکے ہیں، ایک سورہ بقرہ اور دوسری سورہ آل عمران. ان دونوں کا نام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارک میں زہرا وین رکھا، جو نہایت تر و تازہ قیامت کے دن ظاہر یعنی روشن ہونے والی، اور جن کو ان دو صورتوں سے محبت ہوگی ان کے لیے کل بروز قیامت یہ دونوں صورتیں سایہ بن کے ظاہر ہوں گی. آخری دو صورتیں جیسے معوذتین ہیں، اسی طرح یہ زہرا وین ہیں. حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا. اور دو روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل یا دو سائبان یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی کتاریں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان دونوں کے اندر بڑی گہری مناسبت ہے جو کہ ان کے مقام پر بیان کر دی گئی ہے. یہ دونوں ایک جوڑے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اسی طرح ان دونوں صورتوں کے بعد آنے والی دو صورتیں سورہ نساء اور سورہ مائدہ، ان دونوں کے اندر بھی بڑی گہری مناسبت ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے مشابہ کئی اعتبار سے نظر آتی ہیں اور ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے شروع کے اندر حروف مقطعات سے ابتدا کی گئی، الف لام میم، اور یہ دونوں صورتیں سورہ نساء اور سورہ مائدہ ان میں حروف مقطعات سے ابتدا نہیں کی گئی، بغیر کسی تمہید کے بات کو شروع کر دیا گیا. ان دونوں صورتوں میں حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کا ذکر تھا. سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور جب سورہ آل عمران کی بات آئی تو اس میں یہ ارشاد فرما دیا، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. تو اس اعتبار سے دونوں میں مناسبت تھی کہ حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ہوا، اور ان دونوں صورتوں سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے اندر براہ راست گفتگو شروع ہوئی. سورہ نساء میں فرمایا، یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اور سورہ مائدہ کا جب آغاز ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یہ دونوں صورتیں اپنی جگہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، اور پہلی دونوں صورتیں وہ اپنی جگہ ایک دوسرے کی مشابہت رکھتی ہیں. یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ نساء انسانی زندگی کے اس پہلو سے گفتگو کر رہی ہے جس سے انسان زندگی کے تمدن کا آغاز کرتا ہے. تمدن کی جو بنیادی سطح ہے وہ معاشرہ ہے، یعنی ہمارے معاشرتی احکام کو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور سورہ مائدہ کے اندر ریاست کے متعلق احکام کو بیان کیا گیا ہے. اس سورہ مبارکہ کا جو بنیادی مضمون ہے وہ معاشرہ، اور سورہ مائدہ کا بنیادی مضمون ریاست ہے. اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر خطاب تین طبقات سے کیا گیا ہے، جبکہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے اندر بنیادی طور پر جو خطاب تھا وہ دو طبقات سے تھا، ایک موجودہ امت مسلمان اور دوسری امت سابقہ یہود و نصارہ سے خطاب تھا. اور یہاں سورہ نساء میں اوائل میں کم و بیش 55 آیات مبارکہ ہیں جن میں خطاب مسلمانوں سے یعنی موجودہ امت مسلمہ سے ہے، اور معاشرے کے متعلق بنیادی معاشرتی احکام اور ہدایات دی گئی ہیں. اور دوسرے طبقے میں خطاب اہل کتاب سے ہے، اور اس کے متعلق کم و بیش قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ کی 37 آیات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں تیسرے نمبر پر کثیر اور سب سے نمایاں جو خطاب کیا گیا ہے وہ منافقین سے ہے. لیکن اس خطاب میں منافقین کو یہ نہیں کہا گیا یا ایہا الذین نافقوا، بلکہ یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر ہی خطاب کیا گیا، کیونکہ منافقین یہ کہلاتے ایمان والے تھے، اپنا ایمان ہی شو کیا کرتے تھے، ظاہر کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، تو اسی اعتبار سے ان کی اصلاح کے لیے ایمان والا کہہ کر ہی خطاب کیا گیا. تو اس کا بڑا حصہ یعنی تقریباً 84 آیات مبارکہ ہیں جو نفاق کے متعلق ہیں. تو اس طرح اس کا ایک طبقہ جس کے بارے میں خطاب ہے کم و بیش 55 آیات میں، اور دوسرے میں 37 آیات ہیں، اور تیسرے طبقے میں 84 آیات، ان سب کو جب جمع کرتے ہیں تو اس میں 176 آیات ہیں، 24 رکوع ہیں، 3045 کلمات ہیں، اور 16030 حروف اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں. سورہ آل عمران کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے؟ ہر سورہ مبارکہ کی اپنے سے ما قبل سورت سے کوئی نہ کوئی مناسبت موجود ہوتی ہے. سورہ نساء سے پہلے سورہ آل عمران گزری، تو سورہ آل عمران اور سورہ نساء ان دونوں کے درمیان مناسبت کیا ہے؟ سورہ آل عمران کے آخر میں مسلمانوں کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور سورہ نساء کی ابتدا میں ہی تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیا۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا جو واقعہ ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 88 میں بھی غزوہ احد کا ذکر موجود ہے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے بعد ہونے والے ایک غزوہ جسے غزوہ حمراء الاسد کا نام دیا گیا اس کا ذکر ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 104 کے اندر اسی غزوہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہود و نصارہ کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں باطل نظریات کا رد بھی کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کے فضائل کثیر احادیث مبارکہ کے اندر مروی ہیں۔ سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قرآن تو آپ پر نازل ہوا، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں تم مجھ کو پڑھ کر سناؤ۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب میں اس آیت مبارکہ پر پہنچا، فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو سن کر فرمایا، بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ تو میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور سیکھو، کیونکہ ان سورتوں میں فرض علوم کا ذکر ہے۔ انہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء پڑھی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں لکھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جس نے سورہ نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کون محروم ہوتا ہے اور کون کس سے حصہ پاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سورہ نساء میں مضامین کیا کیا ہیں، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق احکام کو بیان کیا گیا ہے، جیسے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر اور خرچ کرنا یہ بڑا گناہ قرار دیا گیا، نہ سمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا، اور جب وہ شادی کے قابل ہو جائیں اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دینے کا بھی حکم دے دیا گیا، یتیموں کے مال نہ حق کھا جانے پر وعید بھی بیان کی گئی۔ اسی طرح ایک اس کا مضمون یہ ہے کہ عورتوں کا مہر انہیں دینے کا حکم دیا گیا، اور مہر سے متعلق چند مسائل بھی بیان فرما دیے گئے۔ میراث کے مال میں عورتوں کے باقاعدہ حصے مقرر کیے گئے ہیں، ان عورتوں کا ذکر بھی کیا گیا جن سے نسب، رضاعت اور مساہرت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے، اور جن عورتوں سے کسی سبب کی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہوتا ہے اسے بھی بیان کر دیا گیا۔ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے احکام بھی بیان کیے گئے، اور نافرمان عورتوں کی اصلاح کا طریقہ کیا ہوگا اس سورہ مبارکہ میں اسے بھی ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، قریبی اور دور کے جو پڑوسی ہیں، مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم جو دیا گیا ہے اس کا اظہار بھی اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ میراث کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں، کن لوگوں کی توبہ مقبول ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ایک مضمون اس سورہ مبارکہ میں اس سے متعلق بھی موجود ہے۔ شوہر بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، اور ازواجی زندگی کے جو رہنما اصول ہیں وہ بھی سورہ مبارکہ کے اندر مذکور ہے۔ مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے اندر جو احکام ہوتے ہیں انہیں بیان کیا گیا۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت، حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا، تکبر، بخل، ریاکاری کی بھی مذمت کو بیان کر دیا گیا۔ جہاد کے بارے میں احکامات جو ہیں وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر کیے گئے۔ قاتل کے بارے میں احکام، ہجرت کے بارے میں احکام، اور نماز خوف کا طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی ذکر کر دیا گیا۔ نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی بندہ مومن کو تلقین کی گئی۔ اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ کے بعض جو احکام ہیں انہیں بھی ذکر کر دیا گیا۔ منافقین، یہود و نصارہ کے خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا۔ بطور خاص اس معاملے میں یہود کے جو خطرات ہیں ان سے ایمان والوں کو آگاہ کر دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نصارہ کی جو گمراہیاں ہیں انہیں بھی ذکر کیا گیا۔ ناظرین، سورہ نساء کے مضامین کے بارے میں سننے کے بعد آئیے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں وہ کون سا مضمون ہے جو ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ انتہائی بنیادی، جامع اور ایک اہم مضمون ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں انسانی زندگی کی تخلیق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد عورتیں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں عالم انسانیت سے دوسرا خطاب ہے، یا ایہا الناس کہہ کر کیا گیا۔ یہاں ناس سے خطاب کیا، کسی قوم سے خطاب نہ فرمایا، اور یہ خطاب تمام نوع انسانی کی طرف ہے۔ اور اسی طرح کا ایک خطاب سورہ بقرہ میں بھی پہلے سپارے میں گزر چکا ہے۔ جس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا. ارشاد فرمایا وہاں یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی. پھر متقین کے اوصاف ذکر کیے. اس کے بعد اس سے جو منحرف ہونے والے گروہ تھے، جماعتیں تھی، فرقے تھے، ان کا ذکر کیا، ان کے احوال کو بھی بیان کر دیا گیا تاکہ سعادت مند انسان ہدایت و تقوی کی طرف راغب ہو اور نافرمانی و بغاوت سے بچنے والا بن جائے. اور پھر سورہ بقرہ میں انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ تقوی حاصل کرنے کا طریقہ عبادت اور اطاعت کے راستے پر چلنا ہے. اور یا ایہا الناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ انسانی شرافت وہ تو اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ تبارک و تعالی کا بندہ بن کر اپنی زندگی کو بسر کرتا رہے. اور اب یہاں سورہ نساء میں شروع ہی سے انسانوں کو خطاب فرما کر تقوی کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا. یہاں تقوی سے مراد کیا ہے؟ کافروں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کریں، اور ایمان والوں کے لیے تقوی یہ ہے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اعمال صالحہ کرتے رہیں. ہر ایک کو اس کے مطابق تقوی کا حکم ارشاد فرمایا. جو ایمان والوں کے لیے بنتا ہے اس کے مطابق ایمان والے چلنا شروع ہو جائیں، اور جو کفار کے لیے تقوی کا لحاظ ہے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنا، ان پر حق ہے کہ اس کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں. آیت مبارکہ میں اگر غور کرتے ہیں تو چند ایک اور باتیں ہمیں نظر آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیدا کیا. ارشاد فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اور دوسری بات یہ بھی نظر آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا. اور وہ آیت مبارکہ کے اس جز میں سمجھا جا سکتا ہے وخلق منها زوجها، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا. اور انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد و عورتوں کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا. فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیے. اور چونکہ نسل انسانی کے پھیلنے سے باہم ظلم اور حق تلفی کا سلسلہ شروع ہوا، لہذا خوف خدا کا حکم بھی دے دیا گیا تاکہ ظلم سے لوگ بچتے رہیں. اور چونکہ ظلم کی ایک صورت اور بدتر صورت رشتہ داروں سے قطع تعلقی بھی ہے، کہ اپنے ہی رشتہ داروں سے تعلق کو قطع کر دینا، تعلق کو توڑ دینا، لہذا اس سے بھی بچنے کا حکم دے دیا گیا. ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تنبیہ کر دی کہ اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. اور ارشاد فرما دیا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، انسانوں کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی. اور اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو البشر یعنی تمام انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے انسانیت کی ابتدا ہونا بڑی قوی دلیل سے ثابت ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی جو تعداد تھی وہ آج کی بنسبت کم تھی. اب اس سے پیچھے 100 سال اور چلے جائیں تو یہ سمجھ آئے گا کہ پچھلے 100 سال میں جتنی تعداد تھی اس سے پچھلے ایک اور 100 سال کی طرف اگر جائیں گے تو تعداد انسانوں کی اور کم ہوگی. اسی طرح اوپر چلتے چلے جائیں کمی کی انتہا ایک ذات قرار پائے گی، اور وہ ذات کون ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یا یوں بھی کہہ لیں کہ قبیلوں کی کثیر تعداد ایک شخص پر جا کر ختم ہو جاتی ہے. مثلا سید دنیا میں کروڑوں پائے جائیں گے مگر ان کی انتہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات مبارک پر ہوگی. یوں ہی بنی اسرائیل کتنے ہی کثیر کیوں نہ ہو مگر اس تمام کثرت کا جو اختتام ہے، جو اینڈ ہے، وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پر ہوتا ہے. اب اسی طرح اور اوپر چلنا شروع کریں تو انسانوں کے تمام قلبے قبیلے ان سب کی جو انتہا ہے وہ ایک ذات ہوگی جس کا نام تمام آسمانی کتابوں میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک شخص پیدائش کے موجودہ طریقے پر پیدا ہوا ہو، یعنی ماں باپ سے پیدا ہوا ہو، کیونکہ اگر اس کے لیے باپ فرض کر لیا جائے تو پھر ماں کہاں سے آئے گی، اور پھر جسے باپ مانا ہے اس کا وجود کہاں سے آیا. اس طرح پھر ایک دور ایک سلسلہ چلنا شروع ہو جائے گا اور اعتراض پھر وہیں کا وہیں رہ جائے گا. لہذا یہ ضروری ہے کہ اس ایک شخص کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین وہ اس طریقے سے ہٹ کر پیدا ہوا جو موجودہ طریقہ رائج ہے. تو دوسرا ایسا وجود چاہیے جس سے نسل انسانی چل سکے. تو دوسرے کو بھی پیدا کیا گیا لیکن دوسرے کو پہلے کی طرح مٹی سے بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے کی بجائے جو ایک شخص انسانی موجود تھا یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے وجود سے پیدا فرمایا گیا. کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے گویا نو تو موجود ہو چکی، پہلے یہ نو نہیں تھی، نو انسانی. جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے تو پھر وہ نو گویا موجود ہو گئی. چنانچہ دوسرا وجود پہلے وجود سے کچھ کم تر اور عام انسانی وجود سے بلند تر طریقے سے پیدا کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بائیں پسلی ان کے آرام کے دوران نکالی اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا. اور چونکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا مرد و عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی اس لیے وہ اولاد نہیں ہو سکتی. خواب سے بیدار ہو کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پایا. جب ان کو دیکھا تو ہم جنس کی محبت دل میں پیدا ہو گئی. مخاطب کر کے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا عورت. فرمایا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ عرض کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تسکین کی خاطر. چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مانوس ہو گئے. یہ وہ معقول اور سمجھ میں آنے والا طریقہ ہے جس سے نسل انسانی کی ابتدا کا پتہ چلتا ہے. بقیہ وہ جو کچھ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ انسان بندروں سے پیدا ہوا، یہ ایک غلط اور عقل میں نہ آنے والی بات ہے. بات وہی ہے جسے قرآن نے بیان کر دیا. ایک اور مقام پر
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق کے بعد نوع انسان کی تخلیق انہی سے ہونے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات میں ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ کنز الایمان، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں یعنی قومیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔